نشست کا آغاز شب ایک شنبہ 25 رجب 1345 بعد نماز عشاء اس نشست کا آغاز ہوا، اور آغاز ہی میں حافظ صاحب نے ایک سوال قائم کر دیا۔
قبلہ صاحب السلام علیکم۔ قبلہ صاحب، کل شب میں جب ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس گئے تو میں نے اپنے کو بہت ملامت کی کہ ہم دوسری قوموں کے عقائد میں کس لیے زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، اور بقول آپ کے صرف بعض متعصب لوگوں کی کتابوں پر اکتفا کر لیتے ہیں جس سے حقیقت ہم پر ظاہر نہیں ہوتی۔ کہیے کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟
میں نے گزشتہ شب میں یہ تو عرض نہیں کیا کہ شیعوں کے مختلف طبقے ہیں، بلکہ شیعہ کی جن معنی کے میں نے تشریح کی ہے، یعنی خدا و رسول کے فرما بردار بندے، آ حضرت کے حکم سے خاندان رسالت کے پیرو، وہ ایک طبقے سے زیادہ نہیں ہے۔ البتہ چند شعبد آباد فرقوں نے تشیعوں کے نام پر اپنی نمائش کے بے خبر اور جاہل لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا، مقدس شیعہ نام سے غلط فائدہ اٹھایا، اور باطل عقائد بلکہ کفر و بے دینی کو اس نام سے لوگوں کے درمیان رائج کیا۔ لہذا ناواقف اشخاص نے، جنہوں نے کوئی تشخیص نہیں کی، تاریخ میں لفظ شیعہ سے ان کو موسوم کیا گیا۔ ان لوگوں کے بنیادی طبقے چار ہیں، جن میں صرف دو باقی رہ گئے ہیں اور بالکل فنا ہو چکے ہیں۔ ان کے ہر طبقے اور دوسرے فرقے پیدا ہوئے۔ ان چار فرقوں سے مراد ہے زیدیہ، کیسانیہ، خداہیہ اور غلات۔ پہلا فرقہ زیدیہ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو زید ابن علی ابن الحسین علیہ السلام کو اپنا پیرو سمجھتے ہیں، اور امام زین العابدین کے بعد زید شہید کو امام مانتے ہیں۔ زیدیہ فرقے والے فی الحال نہیں ہیں، اور اس کے اطراف میں اکثر ہے۔ زیدیہ فرقے والے فی الحال یمن اور اس کے اطراف میں کثرت سے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو علوی اور فاطمی شخص عالم و زاہد شجاع ہو، اس کے علاوہ تلوار کے ساتھ خروج کرے، وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے، وہ امام ہے۔ چونکہ جناب زید شہید نے ہشام ابن عبد الملک اموی کے زمانہ خلافت میں بنی امیہ کے ظلم و جبر و دستی کی وجہ سے کوفے میں خروج کیا، شربت شہادت نوش فرمایا، جیسا کہ پرسوں کی شب میں نے ایک موقع پر ان بزرگواروں کی مفصل کیفیت عرض کی ہے، لہذا ان کو امام سمجھتے ہیں اور ان کے پیرو ہیں، اپنے اوپر لازم جانتے ہیں۔ حالانکہ جناب زید کی منزل اس سے کہیں الگ ہے، ان کی طرف ایسی نسبت دیں۔ جناب زید بنی ہاشم کے بزرگ سادات میں سے تھے، زاہد، علم و فضل، فہم و دینداری، پرہیزگاری، عبادت، شجاعت، سخاوت اور قوم کے اندر نمایاں، ہمیشہ قائم اللیل اور صائب النہار تھے۔ رسول اکرم آن جناب کی خبر شہادت دے چکے تھے، بس انہی کے نام سے ایک فرقہ بنا دیا گیا۔ اور دوسرا فرقہ عقائد کیسانیہ سے متعلق ہے۔ دوسرا فرقہ کیسانیہ ہے، یہ لوگ کیان غلام آزاد کر گئے حضرت علی بن ابی طالب کے اصحاب شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ حسنین علیہ السلام کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند محمد ابن حنفیہ کو امت کے قائد سمجھتے ہیں، لیکن جناب محمد حنفیہ خود ایسا دعویٰ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کبھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان کو سید التابعین کہا جاتا تھا۔ علم و زہد و ورا و تخوہ اور امر مولا اطاعت امام میں وہ خود مشہور تھے۔ بعض بازیگروں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی مخالفتوں کو ہیلا بنایا۔ بعض حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی مخالفتوں کو ہیلا بنایا اور آپ کے دعوی امامت کو دلیل قرار دیا، حالانکہ نہ آپ نے کبھی امام زین العابدین کی مخالفت کی، نہ آپ نے دعوی امامت کیا، بلکہ وہ ہمیشہ امام زین العابدین کی اطاعت کرتے رہے، اور تیسرے عقائد خدائیہ، یہ تیسرا گروہ ہے خدائیہ۔ ان لوگوں کے مذہب کی بنیاد بظاہر تشیع مگر محض کفر ہے۔ اس مذہب کی اصل تمکینات میمون ابن سالم یا دیسان معروف خدا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں مصر میں شروع ہوئی اس کے ہاتھوں سے جنگیں۔ انہوں نے قرآن مجید و اخبار میں اپنی خواہش کے مطابق تاویلات کا دروازہ کھولا، شریعت کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن قرار دیا، اور کہا کہ باطن شریعت کے خدا نے پیغمبر اکرم کو دی، اور علی کو انہوں نے اپنے فرزندوں کو خالصیوں کو تعلیم دی۔ ان کا قول ہے کہ جن لوگوں نے باطن شریعت کو سمجھ لیا وہ ظاہری طاعت و عبادت کی خواہش سے آزاد اور بے فکر ہو گئے۔ انہوں نے مذہب کی بنیاد 7 ستونوں پہ قائم کی۔ 7 پیغمبروں کے متقدمین معتقد ہیں، 7 امام مانتے ہیں، اور 7ویں امام کو غائب جانتے ہیں، ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ یہ 2 عبادتوں پر منقسم ہے، یہ بھی باطل گروہ ہے۔ اور تیسرا ناصریہ، ناصر خسرو علوی کے اصحاب، جنہوں نے اپنے اشعار و گفتار کتابوں میں شیعہ کے نام پر بہت سے لوگوں کو کفر و الہاد کی طرف کھینچا، اور طبرستان میں یہ لوگ کافی پھیلے، یہ بھی باطل فرقہ ہے، یہ شیعوں کے نام سے موسوم ہوا۔ سباہیہ، یہ دوسری جماعت حسن ابن سباہ کے اصحاب تھے، جو دراصل مصر کا باشندہ تھا، لیکن ایران میں آ کر قزوین کے اندر واقع اسفناک اور الموت کا فتنہ، عظیم فتنہ عظیم برپا کیا، بکثرت قتل و خونریزی کا باعث بنا، جس کی تفصیل تاریخ میں موجود ہے، لیکن اس مختصر مجلس میں اس کے مفصل تاریخی حالات بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سباہیہ بھی ایک باطل فرقہ ہے جو شیعوں کے نام سے مشہور ہوا۔ عقائد غلات، چوتھی جماعت غالیہ ہے، غالیہ جو تمام قوموں اور فرقوں سے زیادہ پست ہے۔ یہ لوگ تشیع کے نام سے مشہور ہیں، لیکن یہ سب کے سب کافر، نحس و فاسد ہیں۔ اصلی فرقے 7 ہیں، ان کے اصلی فرقے 7 ہیں: شبائیہ، منصوریہ، عزائیہ، بزینیہ، یعقوبیہ، اسماعیلیہ۔ اور یہ ان کے حالات اور پیدائش کی تشریح کل کی شب میں متضائع مجلس کے لحاظ سے مختصر طور پر عرض کر چکا ہوں۔ ہم شیعہ امامی اثنا عشریہ کی پوری ملت، بلکہ دنیا کے سارے مسلمان ان سے اور ان کی عقائد سے بیزار ہیں۔ ہم ان کو ہر نحیس سے زیادہ نحیس مانتے ہیں۔ کفر و الہاد کے قاعدے پر جو عقیدہ بھی سراتن یا کنایہ شیعوں کے نام سے زبانوں پر مشہور ہے، بعض کتابوں میں عمدن سہون درج ہوا ہے، وہ زیادہ تر اسی گروہ سے ہے جو اپنے کو شیعہ نے علی کہتا ہے۔ لیکن جماعت شیعہ امامیہ اثنا عشری، جو دنیا میں 10 کروڑ سے زیادہ تعداد کی مالک ہے، ان فاسد عقائد سے دور ہیں۔ اب شیعہ عقائد امامیہ اثنا عشری بھی ملاحظہ کر لیں کہ 5واں گروہ شیعہ امامیہ فرقہ حقا اثنا عشریہ ہے، جو عقل و نقل کے مطابق شریعت کے لب و لباب کا حامل ہے، اور دراصل حقیقی شیعہ یہی لوگ ہیں۔ اور 4 فرقے فرضی شیعہ تھے، جس کی میں نے تفصیل پیش کی۔ شیعہ امامیہ کی پوری جماعت ذات واجب الوجوب خداوند عز و جل کا اعتقاد رکھتی ہے، اور واحد و اکتا مانتی ہے، جو اپنا شبیہ و عدل و نظیر نہیں رکھتا، نہ وہ جسم رکھتا ہے، نہ صورت رکھتا ہے، نہ جوہر ہے، غرض جملہ صفات مکانیہ سے مبرہ و معرہ ہے، بلکہ سارے اعراض و جواہر کا خالق ہے۔ خلق موجودات پر اور ان پر فیوز نازل کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بعض عارفین نے پروردگار کی صفات سلبیہ کو شعر میں اس طرح نظم کیا: نہ مرکب بود جسم، نہ جوہر عرض، بے شریک است و معنی تو غنی داں خالق۔ چونکہ ذات واجب الوجود ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ دیکھی جا سکے، اور دوسری طرف مخلوقات کی ہدایت و رہنمائی میں ضروری تھی، لہذا قوم انسانی سے معیار کے لحاظ سے کامل انبیاء و مرسلین منتخب کر کے ہر زمانے کے حالات و ضروریات کے مطابق دلائل و براہین، معجزات اور بینات کافی ہدایت سپرد کر کے بھیجے جن کی تعداد بہت ہے، بے شمار ہے۔ یہ سب کے سب ان پانچوں اولوالعزم پیغمبروں کے احکام کے ماتحت نوع بشر کے ہادی اور رہنما تھے۔ شیعہ امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد اللہ نے رسول اکرم کے 12 جانشین جو اللہ کے اولیاء ہے اور رسول کے وصی ہیں، یہ 12 ہے، اور ہدایت کی ذمہ داری انہی کی ہے اور قیامت تک دین اسلام کی حفاظت انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ شیعہ امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ 12 امام برحق خدا کی جانب سے پیغمبر کے ذریعے ہم کو پہنچنوائے گئے، اور جن میں 12ویں امام نے واضح اور متواتر اخبار کی بنا پر، جو آپ کے علماء سے بھی کثرت سے منقول ہے، غیبت اختیار فرمائی، جیسا کہ دوسرے انبیاء اوصیاء کے زمانوں میں بھی غیبت واقع ہوتی رہی۔ اس مقدس وجود کی خدا نے رفع ظلم اور شاعت عدل کے لیے محفوظ رکھا۔ یہ وہ مسلح کل ہے کہ سارے اہل عالم ایسے مسلح کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جماعت شیعہ ان جملہ احکام کی جو قرآن مجید میں موجود ہے، ان اخبار صحیحہ کی معتقد ہے، اور جو معتبر راویوں کے ذریعے اہل بیت طہارت و عطرت رسول و حضرت کے نیک سیرت اور مومن اصحاب قاص کے سلسلے سے اس کو پہنچے ہیں۔
ماشاءاللہ قبلہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے شیعہ فرقوں کے حالات کی تشریح فرمائی، لیکن قبلہ آپ کے کتب اخبار و ادعا میں ایسے مطالب وارد ہوئے ہیں جو بظاہر آپ کی گفتگو کے برخلاف اور خاص طور پر اثناعشری شیعوں کے کفر و الحاد کو ثابت کرتے ہیں۔
بہتر ہے کہ وہ اخبار و ادیا اور اشکال کے مواقع بیان فرمائیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے۔
جی قبلہ، ضرور ضرور۔ دیکھیے، میں نے بہت سی حدیثیں دیکھی، لیکن جو اس وقت پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر صافی، جو آپ شیعوں کی تفسیر کی کتاب ہے معروف، جو آپ کے ایک جلیل القدر عالم دین اور مفسر فیض کاشانی کی لکھی ہوئی ہے، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت حسین شہید کربلا اپنے اصحاب کے سامنے کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں، اے لوگو، خداوند عالم نے خلق نہیں کیا بندوں کو لیکن اپنی معرفت کے لیے، اور جب بندوں نے اس کو پہچان لیا تو اس کی عبادت کی، اور جب اس کی عبادت کی تو اس کی عبادت کی وجہ سے اس کے ماں سوا کی عبادت سے مستفنی ہو گئے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا مولا حسین، اے فرزند رسول، معرفت الہی کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر زمانے والوں کا اپنے اس امام کو پہچاننا جس کی اطاعت ان پر فرض ہے۔ تو جواب فرمائیے، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں حافظ صاحب، سب سے پہلے تو حدیث کے سلسلہ اسناد کی طرف توجہ کرنا چاہیے، آیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا موثق یا معتبر، یا حسن ہے یا ضعیف ہے، قابل توجہ ہے یا مردود ہے۔
جی جی،
اگر فرض کر لیا جائے کہ صحیح ہے تو توحید کے بارے میں آیات قرآن مجید اور آل اطہار ائمہ ہدا علیہم السلام کے سلسلے میں احادیث متواترہ کے نصوص صریحہ کو خبر واحد کی وجہ سے اپنے کھلے ہوئے مطلب سے پھیرا نہیں جا سکتا۔
جی،
آپ توحید کے بارے میں ان سارے اخبار و احادیث ائمہ دین کے ارشادات اور مناظروں کو جو ہمارے بزرگان دین اور ائمہ اثناعشری نے مناسب موقعوں پر بیان فرمایا ہے، خالص توحید کو ثابت فرمایا ہے، کیوں نہیں دیکھتے؟ ان پر توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ درحالی کے شیعوں کی تمام خاص خاص تفسیریں اور کتب اخبار جیسے توحید مفصل، توحید صدوق، بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب التوحید، اور دیگر بڑے بڑے علماء شیعہ امامی اثناعشری کی کتب توحید، کتب توحید، یہ اہل بیت طاہرین کی متواتر حدیثوں سے چھلک رہی ہے۔ آپ چوتھی صدی ہجری کے مفاخر علماء شیعہ میں سے ابو عبداللہ محمد ابن نعمان المعروف مفید متوفی 1413 ہجری کا آپ نے اعتقاد پر ایک کتاب لکھی اور انہی بزرگوار کی تاویل تالیف اوائل المقالات فی المذہب المختارات کا مطالعہ کیوں نہیں فرماتے؟ نیز ہمارے شیخ اجل ابو منصور احمد ابن علی ابن ابی طالب تبریسی کی کتاب الاحتجاج کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ امام برحق امام رضا علیہ السلام نے مخالفین و منکرین توحید کے مقابلے میں کس طرح خالص توحید کو ثابت فرمایا، نہ کہ آپ اسی فکر کی پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ اور متشابہ قبریں ڈھونڈ کر نکالیں، انہیں کا سہارا لے کر شیعوں پر لان تان کریں۔ کیا خوب کہتا ہے شاعر کہ آیا میری آنکھ کا تنکا ڈھونڈتے ہو اور اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھتے، کنایا یہ کہ میرا چھوٹا سا عیب دیکھتے ہو اور اپنا بڑا عیب نظر نہیں آتا۔ یہ مثل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں پر غور نہیں فرماتے تاکہ ان کے اندر سے ایسے خرافات و توہمات بلکہ کفریات نظر آئیں گے، یعنی جس پر پسر مردہ عورت بھی ہنس دے اور پھر شرم کی وجہ سے سر نہ اٹھائے۔ یہاں تک آپ کی معتبر سیاح کے اندر بھی قدر مضحکہ خیز روایت منقول ہے، عقل مبہوت اور حیران ہو جاتی ہے۔
قبلہ و کعبہ مضحکہ خیز دراصل آپ کے الفاظ میں کہ ایسی کتابوں پر عیب لگا رہے ہیں جو عظمت و بزرگی میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ میں خصوصیت کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جن کے بارے میں عام طور سے ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر جتنی حدیثیں ہیں، روایات ہیں، درج ہیں، وہ سب قطعی طور پر صحیح ہیں، اور اگر کوئی شخص ان دونوں کتابوں کا اور ان کے اندر مندرج اخبار کا انکار کرے اور ان کو غلط بتائے تو در حقیقت اس نے اصل مذہب سنت الجماعت کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن مجید کے بعد اہل سنت کے اعتبار کا دار و مدار نہیں دونوں بزرگ کتابوں پر ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہوا تو ابن حجر مکی نے سوائق مورخہ کے شروع میں ہی لکھ دیا کہ فضل اس کی کیفیت کے بیان میں ہے، یعنی کیفیت خلافت ابی بکر شیخین یعنی بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں جو باجماعت امت قرآن کے بعد تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح میں، کیونکہ امت نے ان کی قبولیت پر اجماع کیا، اور جس چیز پر امت کا اجماع ہو وہ قطعی ہے، لہذا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی حدیثیں درج کی ہیں وہ قطعی طور پر صادر ہوئی ہیں، لہذا کوئی شخص یہ کہنے کی جرات کیوں کر سکتا ہے قبلہ کہ ان دونوں کتابوں میں کفریات اور خرافات اور مہمات موجود ہیں؟ کہیے کیا کہتے ہیں سلسلے میں آپ؟
حافظ صاحب، اول تو آپ کے بیان میں اس جملے پر کہ یہ دونوں کتابیں ساری امت کی نظر میں قابل قبول ہے علمی اعتراضات قائم ہیں، اور ابن حجر کے حوالے سے آپ کا یہ دعویٰ کہ 10 کروڑ صاحبان علم و عمل مسلمانوں کے نزدیک علمی عمل اور منطقی طور سے بالکل بے وقت ہے، لہذا اس موقع پر امت کا اجماع ویسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے صدر اسلام میں امر خلافت کے لیے قائل ہیں۔ دوسرے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دلیل برہان کے ساتھ، آپ حضرات بھی اگر خوش عقیدگی کی آنکھ سے نہیں بلکہ حقیقت میں نگاہ سے ان کتابوں کو ملاحظہ فرمائے تو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی نظر آئے گا، اور ہمارے اور سارے اہل عقل کی طرف سے ان کے مندرجات اور متاہر مبتہم ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے بہت سے اکابر علماء جیسے دار قرطنی، ابن حزم، شہاب الدین احمد محمد خستلانی اور ارشاد الساری میں، اور علامہ ابو الفضل جعفر صاحب شافعی کتاب الامتعاء فی احکام السماع میں، اور شیخ عبد القادر ابن محمد قریشی حنفی جواہر المزیہ فی طبقات الحنیفہ میں، اور شیخ الاسلام ابو زکریا نودی شرح صحیح میں، اور شمس الدین الخمی کوکب منیر میں، اور شرع جامع الصغیر میں، اور ابن خیم زاد المعاد فی خیر العباد میں، بلکہ سارے حنفی علماء اور دوسرے سنی اکابر صحیحین کی بعض احادیث پر تنقید اور نکتہ چینی کر چکے ہیں.
جی
ہماری بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت کے کئی علماء نے بخاری و مسلم کی کئی روایتوں کو غلط قرار دیا ہے. یہ تنقید بھی کر چکے اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صحیحین کے اندر بہت سی ضعیف اور غیر صحیح حدیثیں موجود ہیں. چونکہ بخاری و مسلم کا مستحا نظر حدیثوں کو جمع کرنا تھا اور نہ کہ ان کی صحت پر غور و غوث کرنا، آپ کے پاس علماء جیسے کمال الدین جعفر ابن سالم نے صحیحین کی روایتوں کو فضل و خبا بیان کرنے اور ان کے مصالح و معاب ظاہر کرنے میں صحیح بلیغ کی ہے، اور اس بارے میں روشن و آشکار دلائل و براہین قائم کی ہیں. لہذا تنہا ہم ہی مطالب کی تحقیق نہیں کرتے، آپ کے نشانۂ ملامت نہیں، بلکہ آپ کے اکابر علماء نے بھی حقیقتوں کی جانچ کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کی ہے بخاری و مسلم کے متعلق جو میں کر رہا ہوں.
مطلب بہتر ہے کہ اپنے دلائل و براہین حاضرین جلسہ کے سامنے بیان کیجئے تاکہ فیض سے مطلب یہ کہ صحیح اور مستند فیصلہ ہو سکے.
حافظ صاحب، اگرچہ اس وقت ہماری بحث کا موضوع یہ نہیں ہے، اگر میں اس بحث میں پڑ جاتا ہوں تو آپ کے سوال کا سلسلہ چھوڑنا پڑے گا.
جی
لیکن مقصد ثابت کرنے کے لیے مختصر طور پر چند نمونوں کی طرف اشارہ کیے.
بسم اللہ.
روح اعتباری کے بارے میں اہل سنت کی چند روایتیں، اگر آپ حلول و اتحاد کے کفر آمیز روایات، خدا تعالیٰ کی جسمانیت اور رویت کا عقیدہ کہ وہ باختلاف عقائد دنیا میں دیکھا جاتا ہے یا آخرت میں دیکھا جائے گا، جیسا کہ حنبلی اور اشعری سینوں کا ایک گروہ اس کا قائل ہے، مطالعہ کرنا چاہے تو اپنی معتبر کتابوں کی طرف رجوع کیجیے، خصوصاً صحیح بخاری جلد اول باب فصل السجود من کتاب الاذان، اور صحیح مسلم جلد اول باب اثبات، اور امام احمد ابن حنبل جلد دوم صفحہ 175 پر آپ کو کافی ذخیرہ ملے گا. میں نمونے کے طور پر انہی ابواب میں سے دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جہنم کے شوروں کی آواز جوش و خروش بڑھتا جائے گا اور اس میں سکون نہ ہوگا یہاں تک کہ خدا اس میں اپنا ایک پاؤں ڈال دے گا، جو جہنم کہے گا کہ بس بس میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے. اور دوسری روایت پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا، یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ کیا ہم لوگ قیامت کے روز اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، ظہر کے وقت جس روز آسمان پر ابر نہ ہو، آفتاب کو دیکھنے سے تم کو کوئی نقصان پہنچتا ہو. لوگوں نے عرض کیا، نہیں. فرمایا، جن راتوں میں آسمان پر بادل نہ ہو، ماہ کامل کو دیکھنے سے تمہارا کوئی ضرر ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا، قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے سے بھی تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، جیسا کہ ان دونوں کے دیکھنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہر گروہ اپنے معبود کی پیروی کرے، پس اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرنے والا کوئی شخص ایسا باقی نہ ہوگا جو جہنم میں نہ جھونک دیا جائے گا، یہاں تک کہ نیک و بد لوگوں میں سے سوا ان افراد کے جنہوں نے اللہ کی پرستش کی ہوگی، وہ سب اس کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ میں تمہارا خدا ہوں. مومن عرض کریں گے کہ ہم تیری خدائی سے خدا کی طرف پناہ چاہتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کریں. خدا کہے گا کہ تمہارا اور خدا کے درمیان کوئی ایسی نشانی ہے جس کو دیکھ کے تم پہچان لو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، اسی وقت اللہ اپنے پاؤں کی پنڈلی کھول دے گا، یعنی پاؤں کو اریاں کرے گا، اور مومن اپنے سر اٹھائیں گے اور اللہ کی کو دیکھیں گے اسی صورت میں جس میں پہلی بار دیکھا تھا. پھر وہ کہے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور سب اقرار کریں گے کہ تو ہمارا خدا ہے. آپ کو خدا کا واسطہ انصاف کیجئے، کیا اس طرح کی باتیں کفر انگیز نہیں ہیں کہ خدا اپنے کو جسم عنصری صورت میں انسان کے سامنے پیش کرے گا،
جی،
اپنی پنڈلی دکھائے گا، جہنم میں اپنا پیر ڈال دے گا؟
جی،
مسلم ابن حجاج نے اپنی صحیح میں روئے تباری کے اس بات میں اس بات کا افتتاح کیا ہے کہ ابو ہریرہ اور زید ابن اسلم اور سید ابن سعید وغیرہ سے ایسی گھڑی ہوئی روایتیں نقل کی ہے کہ آپ کے بڑے بڑے علماء جیسے ذہبی نے، میزان الاعتدال اور جلال الدین سیوطی نے لیالی المصنوعہ فی احادیث الموضوعہ میں، اور سبط ابن جوزی نے الموضوعات میں ان وضعی ہونے کے، ان احادیث کے وضعی ہونے کے دلائل کو ثابت، دلائل سے ثابت کیا۔ اگر ان لوگوں کی روایت کو باطل ثابت کرنے والی دلیلیں نہ بھی ہوتی تو قرآن مجید کی کثرت سے آیتیں صریح طور پر رویت کی نفی کر چکی ہے۔
قبلہ و کعبہ، آپ نے تو ماشاءاللہ بہتر سے بہترین تو جواب دیا، لیکن اب خوی امید ہے کہ اب جو سوال میں کروں گا شاید اس کا جواب آپ کے پاس نہ ہوگا۔ دیکھ، مجھے یہ بتائیے قبلہ کہ چونکہ آپ نے شیعوں کی تب رہنمائی میں آپ نے دفاع میں شیعت میں اقدام کیا ہے، تو لہذا میں سوال کرتا ہوں اسی موضوع پر کہ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ منقول نہیں ہے یہ قول کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو دیکھا نہ ہو، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ خدا دیکھنے کے قابل ہے، علی کرم اللہ وجہ نے ایسا فرمایا ہے، کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ قبلہ؟
حافظ صاحب، جناب نے آپ نے حدیث کے صرف ایک جملے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، میں آپ حضرات کی اجازت سے پوری حدیث پڑھ رہا ہوں،
جی،
جس سے آپ کو خود ہی جواب معلوم ہو جائے گا۔
بسم اللہ۔
اس حدیث کو شیخ بزرگ ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلیلی نے اصول کافی کتاب التوحید، اور شیخ بزرگوار شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایک یہودی عالم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آیا عبادت کے وقت آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ اس نے عرض کیا کہ آپ نے اس کو کیوں کر دیکھا؟ فرمایا کہ اس کو یہ ظاہری اور مادی آنکھیں نہیں دیکھتی، بلکہ دل اس کو حقائق ایمان کے نور سے دیکھتے ہیں۔
جی،
چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ جواب خود آپ کے سوال کا جواب ہے، اگر حدیث کو آپ پورا پڑھ لیتے تو وہ اس میں خود جواب موجود ہے۔ عبدالحی صاحب، فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟
قبلہ، کیا پتھر کی حرکت زیادہ اہم ہے یا عصا کا اژدہا ہو جانا؟ پتھر کی حرکت بڑی چیز ہے یا وہ نو معجزے جن کی خدا خبر دے رہا ہے؟
مولانا عبدالحی صاحب، مثل مشہور ہے خوب وری آموخت آیت،
جی،
یعنی آپ نے درد خوب سیکھا ہے لیکن دعا کا سراغ کھو دیا ہے۔ جناب محترم، میں معجزات انبیاء کا منکر نہیں ہوں، بلکہ قرآن مجید کے حکم سے معجزات اور فرق عادات پر ایمان رکھتا ہوں، اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کے معجزات کا بھی قائل ہوں۔
اس سے بڑھ کر کون سا حق تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی پیش کی جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کو فتق نہیں ہے؟
علی جناب، فرض کر لیجئے کہ جناب موسیٰ کو فتق ہی تھا، تو اس سے آپ کے منصب نبوت کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ پیغمبروں کے لیے جو چیز عیب ہے وہ ذاتی نقائص ہیں،
جی،
جیسے اندھا، بہرا، بھینگا، چھ انگلیاں والا، چار انگلیاں والا، فحش گو، مفلوچ، ماورائے زادشل ہو جانا وغیرہ۔ ورنہ جسمانی نقائص جو عوارض کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کثرت گریہ کے نتیجے میں حضرت یعقوب اور حضرت شعیب کا نابینا ہو جانا، حضرت ایوب کے جسم پر زخم،
جی،
جنگ احد میں خود خاتم الانبیاء کے دندان مبارک شہید ہونا،
جی،
تو یہ دوسری چیزیں منصب نبوت کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتی ہے۔ فتق بھی ایک جسمانی مرض ہے جو بعد کو عارض ہوا ہے، ابتدا سے نہیں ہے۔ ابتدا سے ان تمام چیزوں سے انبیاء و امام مبرہ ہوتے ہیں، یہ مرض بعد میں آیا ہے، لہذا اس میں کون سی اہمیت تھی کہ کسی ایسے معجزے اور خرق و عادات کے ذریعے سے اس سے براءت ثابت کیا جائے جو پیغمبر کی ہتک حرمت اور کشف تک منحصر ہو جاتی ہے؟ یہ روایت بھی دیکھیں کہ ملک الموت کے چہرے پر موسیٰ کا تھپڑ مارنا۔
جی بالکل،
اس خیال سے کہ جناب مولوی سید عبدالحی ابو ہریرہ یا بخاری و مسلم کی طرف جنہوں نے اس طرح کی گھڑی ہوئی محمل روایتیں نقل کی ہے، دفاع و صفائی کی کوشش فرمائیں۔ ایک اس سے زیادہ موسیٰ کا خیز روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ حضرات یقین کر لیں کہ سیاح کے بارے میں جس طرح غلو کیا گیا ہے کیا وہ ایسی ہیں؟ بخاری نے صحیح جلد اول 156 اور جلد دوم 163 پر ایک باب قائم کیا، اس میں یہ روایت کو نقل کیا کہ ملک الموت حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی دعوت قبول کیجیے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے انہیں ایک ایسا تھپڑ لگایا کہ ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، وہ کانے ہو گئے۔ چنانچہ ملک الموت خدا کے واپس گئے اور کہا تو نے مجھ کو اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اور میری آنکھ اس نے پھوڑ دی۔ خدا نے ان کی آنکھ پھر پلٹا دی اور فرمایا کہ میرے بندے کے پاس واپس جا اور کہو کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو بیل کی پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ میں آ جائے ہر بال کے عوض میں ایک سال زندہ رہو گے۔ اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور محمد ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ کی جلد اول وفات حضرت موسیٰ کے ضمن میں ابو ہریرہ سے یہی روایت اتنی زیادتی کے ساتھ نقل کی ہے کہ زمانہ حضرت موسیٰ تک ملک الموت بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے ظاہر بظاہر کھلم کھلا آتے تھے، لیکن جب سے موسیٰ نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا ان کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کے بعد پوشیدہ اور چھپ کے آنے لگے۔ اب بتائیے اس قسم کی مضحکہ خیز کتنی روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں؟ کثیر تعداد میں اس قسم کی روایات موجود ہے، اور پھر بھی آپ کا یہ کہنا کہ وہ معتبر ہے، صحیح ہے، قرآن کے بعد درجہ ہے، کہاں تک صحیح ہے، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں۔
دیکھیے ماشاءاللہ قبلہ آپ نے بہتر سے بہترین دلیل دی ہے، میں حتی الامکان حتی المقدور مطمئن تر ہوتا جا رہا ہوں۔ دیکھیے مطلب اتنا واضح ہے قبلہ کہ میرے خیال میں تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، بدئی چیز ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کا اقرار کرتے ہوئے غیر خدا کی طرف توجہ کرنا شرک ہے، اور قبلہ آپ بہتر جانتے کہ مشرک تو وہ شخص ہے جو غیر خدا کی طرف رخ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے۔ جماعت شیعہ جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ کبھی خدا کی طرف توجہ نہیں رکھتی اور بغیر خدا کا نام لیے ہوئے اپنے سارے مقاصد اپنے اماموں سے عرض کرتی ہے، یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ فقراء گزرگاہوں اور دروازوں اور دکانوں پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا علی، یا امام حسین، یا امام رضا غریب، یا حضرت عباس، اور یہ ایک مرتبہ بھی نہیں سنا گیا، یہ یا اللہ کہیں، یا اللہ کہیں۔ یہ باتیں خود شرک کی دلیل ہے نا قبلہ، کیونکہ جماعت شیعہ کبھی خدا کی طرف توجہ نہیں کرتی بلکہ اپنی تمام تر توجہ غیر خدا سے وابستہ رکھتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ بتائیے۔
حافظ صاحب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کی اس طرح کی باتوں کا کیا مقصد سمجھوں، آیا ان کو ہٹ دھرمی کی دلیل سمجھوں، قصدن تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں، یا حقائق کی طرف توجہ نہ کرنا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہر درمی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں،
بے شک
کیونکہ ایک عالم باعمل کے شرائط میں سے انصاف بھی ہے، لہذا جو شخص حق سے واقف ہو اور اپنے مطلب برابری کے لیے حق کشی کو، وہ انصاف سے دور ہے، جس کے پاس انصاف نہیں وہ عالم بےعمل ہے۔ حدیث رسول ہے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کہ عالم بےعمل بغیر میوے کے درخت کی مثل ہے۔ آپ جو بار بار اپنے جملوں میں شرک اور مشرک کے الفاظ زبان پر جاری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لغو اور بے مخص دلائل سے موحد شیعوں کو مشرک ثابت کریں، تو ممکن ہے کہ آپ کے بیانات بے خبر سنی عوام پر اثر انداز ہو جائیں گے اور وہ شیعوں کو مشرک سمجھ لیں گے، جیسا کہ اب تک ان پر غلط اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ محترم حاضرین اور شیعہ حضرات آپ کی تقریر سے سخت ناراض اور ناخوش ہیں، آپ کو ایک مطلب پرست اور مطلب پرداز عالم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنے عقائد سے واقف ہے اور سمجھتے ہیں کہ آپ ان پر الزامات لگا رہے ہیں. یہ صرف محض الزامات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں مجبور ہوں کہ اگر آپ اجازت دے تو حاضر و غائب برادران اہل سنت کے سادہ ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے وقت کے لحاظ سے مختصر طور پر شرک اور مشرک کے بارے میں اسلام کے بزرگوں اور محققین، حکماء، فقہا، علماء جیسے علامہ حلی، محقق طوسی، علامہ مجلسی علیہ السلام، اکابر مفاخر علماء شیعہ میں سے ہیں، دوسرے حکماء اور صاحبان تحقیق جیسے صدر التابعین شیرازی، ملا نوروز علی وغیرہ نے جو بیان کی ہے وہ بیان کر دوں.
بسم اللہ.
جی جناب نواب صاحب، آپ کو یاد دہانیاں میرے پیش نظر ہے، کچھ ایسی صحبت منحصر ہے، بلکہ جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میری عادت ہی یہ ہے کہ جس مجمع میں کچھ عوام اور بے خیر افراد موجود ہوتے ہیں وہاں قطعاً اپنا روح سخن خاص طور پر موقف نہیں رکھتا، اس لیے کہ پیغمبروں کی بعثت اور کتابوں کے نزول کی غرض سے بے خبر لوگوں کو متبع کرتا ہوں، اور نظریہ ہرگز محلی جامہ نہیں پہن سکتا جب تک کہ حقائق جس طرح آپ نے فرمایا کہ سادہ طور پر قوم کی زبان میں بیان نہ ہو. چنانچہ حدیث رسول ہے کہ ہم پیغمبروں کی جماعت لوگوں سے ان عقلوں کے مطابق گفتگو کرتی ہے. یقیناً آپ کی خواہش اصولی اور برابر میرے پیش نظر ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کی منشا مطابق پہلے سے زیادہ عمل کر سکوں، اور متمنی ہوں کہ جس مقام پر سہون غلط غفلت ہو جائے وہاں آپ متوجہ فرما دیں. جہاں تک آیات قرآن کے خلاصے، اخبار کثیر اور محققین علماء کی تحقیقات کاملہ، بالخصوص ان اہم تشریحات جو صدر المتاہین اور فاضل تاریخانی نے فرمائی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں اور دو اقسام شرک انہی دونوں میں سے ہے. شرک جلی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ذات یا صفات یا افعال یا عبادات خدا تعالی کا کوئی شریک قرار دے. شرک ورذات یہ ہے کہ حق تعالی کے مرتبہ الوہیت و ذات و وحدانیت میں شریک قرار دے، زبان سے اس کا اعتراف کرے، جیسے ثنویہ، بت پرست اور محبوس جو واصل اور مبدا نور ظلمت اور یزدا اور اہرمن کے قائل ہیں، نصارہ جو اقانی میں ثلاثہ کے قائل ہیں، ذات خداوندی کو تین اجزاء یعنی باپ، بیٹا، روح مقدس میں تقسیم کیا ہے، یہ ساری چیزیں شرک ہے. نصارہ وغیرہ کے عقائد آپ کے سامنے ہیں. کہیے حافظ صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے قبلہ صاحب، میں آہستہ آہستہ اطمینان کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اشکالات باقی ہے. ہم آپ ہی کے بیان سے سند لے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خلق کے لیے نظر کرے تو وہ شرک ہے. لہذا شیعہ بھی شرک میں، اس لیے کہ ہمیشہ امام اور امام زادے کے لیے نظر کرتے ہیں، اور چونکہ یہ نظر غیر خدا کے لیے ہے لہذا یہ یقیناً شرک ہے نا. قبلہ کہیے کیا کہتے ہیں سلسلے میں آپ.
حافظ صاحب، عقل اور منطق کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم و ملت کے عقائد میں فیصلہ کرنا چاہے تو جاہل اور بے خبر لوگوں کی اقوال و افعال پر فیصلہ نہیں کیا کرتے،
بالکل،
بلکہ اس قوم کے قوانین اور ان کی معتبر کتابوں پر پورا تبصرہ کرتے ہیں.
بے شک.
حضرات محترم، اگر آپ شیعوں کے عقائد کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو بے خبر شیعہ عوام کے اقوال و افعال پر توجہ نہ کرنا چاہیے. اگر بے پڑھے لکھے فقیروں نے راستے میں یا علی یا امام رضا کی صدا لگا دی تو آپ ان الفاظ کو ان کے تمام شیعوں کے شرک کی دلیل قرار دے دیں. اگر یا اگر ایک جاہل محض ناواقفیت میں امام یا امام زادے کے لیے نظر کرے تو آپ اس کو اپنے مقابل کو زیر کرنے کے لیے حربہ بنا لیں، اس لیے کہ جاہل اور افراد تو ہر قوم میں عوام میں موجود ہے. البتہ اگر آپ کی نیت خالص ہے کہ بہانہ سازی اور عیب جوئی کے درپے نہیں ہے اور عقل مندی کا ساتھ سمجھنا چاہیے، تو شیعوں کی فقہی کتابوں کی طرف رجوع کیجیے، اور عام طور سے دستیاب ہوتی ہے، ہر کتب خانے میں ان کی کوئی نہ کوئی جلد اور نسخہ موجود ہے۔ چنانچہ اگر فقہ کی استدلالی کتابوں اور عملیہ رسائل کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ علاوہ کہ کوئی مشرک کا طریقہ موجود نہیں ہے، احکام بھی محمل ہے اور بے قاعدہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ جعفری کے باطن سے توحید کا لب و لواب ظاہر ہو رہا ہے۔ شرع العلماء اور شرع الاسلام سارے کتب خانوں میں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے تو اس باب پر نظر میں باب نظر میں جملہ فقہ شیعہ کے عملیہ رسائلوں میں ملے گا کہ نظر چونکہ خدا کے لیے کسی عمل کو اپنے اوپر لازم کرنے کی وجہ سے ابواب عبادات میں ہے تو ایک باب ہے، لہذا اس کے لیے حتمی طور پر دو شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی مقصود ہوگی تو نظر منعقد نہ ہوگی، اول نیت اور دوسرے متوسل، دوسرے صیغہ چاہیے جسے زبان پہ ہو۔ سب مسلمان یہ سمجھ لے گا کہ اس کی نظر بغیر ان دو شرطوں کے صحیح نہیں ہے، اگر کوشش کرے کہ پہلے ان دونوں کا مطلب کیا ہے اور نوعیت سمجھ لیں، اس کے بعد نظر کریں۔ جس وقت کسی فقیہ سے سوال کرے گا کہ کوئی رسالہ پڑھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اولاً ساری عبادتوں میں بالخصوص نظر بھی ایک اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کی نیت چاہیے اور اس میں کسی قسم کی شرک کی گنجائش نہیں ہے، آیات اور احادیث معتبرہ سے نظر ثابت ہوتی ہے۔
ماشاءاللہ کہ قبلہ و کعبہ، آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، اللہ تعالی آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے، لیکن قبلہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ غور فرمائیے تو خود تصدیق کیجئے گا کہ اماموں سے حاجت طلب کرنا اور ان کا وسیلہ اختیار کرنا شرک ہے، چونکہ ہم کو انسانی واسطے کی ضرورت نہیں ہے نا قبلہ، لہذا جب بھی خدا کی طرف توجہ کریں گے تو نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔
حافظ صاحب، بڑے تعجب کا مقام ہے کہ آپ کا ایسا منصف اور ہوشیار عالم کیوں کر بغیر تحقیق کے اپنے اسلاف کی عادتوں کے زیر اثر رہ کر ایسے بیان دیتے ہیں۔ غالباً آپ سو رہے تھے یا میری گزارشوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ان مقدمات کو ذکر کرنے سے اور مطالب کی تشریح کر دینے سے بھی، آپ یہ بات دہرا رہے ہیں اتنی تفصیل کے بعد بھی۔ جناب محترم، کیا مطلقاً مخلوقات سے حاجت طلب کرنا شرک ہے؟ اگر ایسا ہے تو سارا عالم مشرک ہے، کوئی بھی موحد مل نہیں سکتا۔ اگر خلق سے حاجت چاہتا ہے، ان سے مدد کی خواہش کرنا شرک ہے، تو انبیاء کس لیے خلائق سے امداد مانگتے تھے؟ بہتر ہوگا کہ آپ حضرات کسی قدر قرآن مجید کی آیتوں پر بھی غور کر لیں۔ آصف ابن برخیا کا واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں، سورہ نمل آیت نشان 38-40، جہاں پر حضرت سلیمان کے لیے آصف ابن برخیا کا تخت بلخیز کو محل میں لانا، کیا یہ مدد لینا بھی شرک ہے؟ اسی طرح کئی مقامات پر آپ دیکھتے ہیں۔
مستقل طور پر خدا ہی سے کیوں حاجت طلب نہیں کرتے کہ وسیلہ اور واسطے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟
حافظ صاحب، طلب حاجات، رنج و غم کے دفعہ میں ہماری مستقل توجہ پروردگار ہی کی اقتا ذات سے مخصوص ہے
جی،
لیکن قرآن مجید جو ایک محکم آسمانی کتاب ہے، ہم کو ہدایت کر رہا ہے کہ خدا کی جلیل بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ سورہ نشان 5 سورہ مائدہ آیت نشان 36 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، خدا سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اولیاء حق کا وسیلہ اختیار کرو۔ تو ہم شیعہ اہل بیت طاہرین کو امور کے حل اور انہی کو اللہ کا وسیلہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان حضرات کو خدا کے صالح بندے اور فیض خداوندی کا واسطہ جانتے ہیں۔ اس جلیل قدر خاندان کے ساتھ ہمارا توسل رسول اللہ کے حکم سے ہے،
قبلہ کعبہ
طرف سے. جی جی
کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس مقام پر رسول مکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توسل اختیار کرنے کا حکم دیا، اور کہاں سے معلوم ہوا کہ وسیلے سے مراد آل محمد ہے؟
بکثرت حدیثوں میں حکم دیا ہے قطرات اور مہلکوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے میری عزت اور اہل بیت سے توسل اختیار کرو.
کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ایسی حدیثیں آپ کی نظر میں ہیں تو پھر ہمارے سامنے بھی بیان فرما دیجئے گا؟ مہربانی ہوگی.
حافظ صاحب آپ نے جو یہ فرمایا کہ کہاں سے معلوم ہوا کہ وسیلے سے مراد عترت اور اہل بیت پیغمبر ہے، وسیلے سے مراد عترت اور اہل بیت پیغمبر ہے، تو آپ کی اکابر علماء جیسے حافظ ابو نعیم اصفہانی نزول القرآن فی علی میں اور حافظ ابو بکر شیرازی ما نزل من قرآن فی علی میں اور امام احمد سالبی اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، آئے شریفہ میں وسیلے سے مراد عترت و اہل بیت ہے رسول، اور چنانچہ بہت سی حدیثیں اس بارے میں رسول خدا سے منقول ہے. ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اکابر علماء میں سے ہیں. اور حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو معصومان قصیہ غضب فدق کے
جی
سلسلے میں مہاجرین انصار کے سامنے ارشاد فرمایا، چنانچہ خطبے کے شروع ہی میں ان مظلومان نے مندرجہ ذیل عبارت کے ساتھ اس آیت کو لکھا جو تاریخ کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے، یعنی میں حمد کرتی ہوں اس خدا کی جس کی عظمت اور نور کی وجہ سے آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں
جی.
اور ہم ہیں اس کا وسیلہ مخلوقات کے لیے.
قبلہ نانا میرا خیال ہے کہ آپ نے دھوکا کھایا ہے، جو اس حدیث کو صحیح الاسناد اور متواتر کہہ دیا، اس لیے کہ یہ مقصد ہمارے اکابر علماء کے نزدیک غیر معلوم ہے، اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ ہمارے شیخ بزرگ اور مذہب اہل سنت الجماعت کے قبلہ و کعبہ محمد ابن اسماعیل بخاری نے اپنی مستند صحیح میں، جو قرآن کریم کے بعد تمام کتابوں سے زیادہ صحیح ہے، اس کا ذکر کیا ہی نہیں ہے.
دیکھیے آپ حدیث سخرائن دیکھیں، اس سے معتبر اور کوئی حدیث نہیں ہوگی، اور آپ کے تمام اعتراضات اس میں سمٹے ہوئے ہیں.
جی جی جی.
اول تو یہ کہ میں نے دھوکا نہیں کھایا ہے، بلکہ حدیث سخرائن کا صحیح اور معتبر ہونا آپ کے علماء کے نزدیک مسلم ہے، یہاں تک ابن حجر مکی نے اتنے سخت تعصب کے بعد بھی اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے. اور ضرورت ہے کہ اپنے ذہن کو روشن کرنے کے لیے سوائق محرقہ میں درج کیا جہاں ترمذی، امام احمد ابن حنبل، طبرانی مسلم سے روایت نقل کے بعد کہتے ہیں، جان لو کہ سخلین عترت رسول ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. تمسک کرنے کی حدیث بہت طریقوں سے مروی ہے، اور یہ زیادہ اصحاب رسول سے نقل ہوئی ہے. کثرت سے اصحاب رسول نے حدیث سخلین کے اسناد پیش کیے. پھر کہتے ہیں کہ حدیث کے ترخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جبکہ یہ حدیث سے سخلین اسناد صحیح کے ساتھ آپ کی تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے.
جی جی.
دوسرے آپ نے یہ فرمایا کہ بخاری کا اپنی صحیح میں نقل نہ کرنا اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کی دلیل ہے. آپ کا یہ بیان بہت سی وجہ سے قابل رد اور علماء کے نزدیک لائق نفرت ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ اگرچہ بخاری نے اپنی صحیح میں درج نہیں کی، لیکن آپ کے اکابر علماء نے بالعموم اس کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ بخاری کے ہمسر مسلم ابن حجاج نشاپوری اور سارے ارباب سیاستانے اپنی صحیحوں میں اس کتاب کو، اس حدیث کو، حدیث سخلین کو نقل کیا. یا تو آپ حضرات کو چاہیے کہ تمام سیاح اپنے علماء کی معتبر کتابوں کو دھو کر دور پھینک دیجئے، صرف بخاری کو لے لیں، یا پھر ان کو مانیں تو پھر یہ اعتراض نہ کریں کہ بخاری میں نہیں ہے اس لیے درست نہیں ہے.
مولانا قبلہ مصلحت کوئی بھی نہیں تھی، صرف امام بخاری محتاط بہت زیادہ تھے اور نقل اخبار میں بہت جانچ پڑتال کرتے تھے، چنانچہ جس روایت کو سند یا عبارت کے لحاظ سے مشکوک اور عقل کے خلاف پایا اس کو نقل نہیں کیا.
حافظ صاحب، اس مقام پر حضرات اہل سنت کو غلط فہمی ہوئی، کیونکہ آپ ان کے بارے میں غلو رکھتے ہیں، اس سے زیادہ آپ امام بخاری کو چاہتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ امام بخاری بہت باریک بین تھے، جو روایت انہوں نے اپنی صحیح میں درج کی ہے وہ انتہائی معتبر اور وحی کی منزل کے مانند ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بخاری کے سلسلے اسناد میں بکثرت مردود، منفور، کذاب اور جعل اشخاص موجود ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں پہلے ہی اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔
آپ کا یہ بیان مردود و منصور ہے اس لیے قبلہ کہ آپ نے بخاری کے مرتبہ علم اور دانش کی توہین کی ہے، یعنی سارے اہل سنت الجماعت کی اہانت کی ہے۔
اگر علمی تنقید اہانت ہے تو آپ کے تمام بڑے بڑے علماء جنہوں نے روایت کی گہری تحقیق کی ہے، آپ کے معتبر صحاکی بلکہ مخصوص طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بہت سی روایتوں کو ان کے سلسلے اسناد میں مردود، کذاب، جعل لکھا اور جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایتیں لکھا۔ بہتر ہوگا کہ آپ حضرات کتب اخبار میں ذرا وقت نظر سے کام لیں اور مطالعے کے وقت غلو کی نگاہ سے نہ دیکھیں، چونکہ یہ بخاری یا مسلم ہے، لہذا جو کچھ نقل کر دیا ہے ہر حیثیت سے صحیح ہے۔ ضروری ہے کہ آپ علماء سیاہ ستہ بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں غلو کا عقیدہ نہ رکھتے ہوئے ان کی کتابوں کو سکون سے دیکھیں اور اس رخ سے دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا جا رہا ہے، جبکہ آپ کے سابق علماء نے بخاری اور مسلم خصوصیت سے صحیح بخاری میں لکھ دیا کہ اس میں گھڑی ہوئی بنی امیہ کے دور میں گھڑی ہوئی جعلی روایتیں موجود ہیں۔ اس میں سر فہرست جلال الدین سیوطی کی لعالی المصنوعہ فی الاحادیث موضوعہ موجود ہے، میزان الاعتدال علامہ الذهبی کی اور تلخیص المستدرک اور تذکرہ الموضوعات ابن جوزی، تاریخ بغداد مؤلف ابو بکر احمد ابن خطیب بغداد، اور علم رجال میں اپنے دوسرے بزرگ علماء کی ساری کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بخاری اور مسلم میں صحیح احادیث کم ہیں، غلط، ضعیف اور جھوٹی روایتیں زیادہ ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، چونکہ طوالت نہ ہو اس لیے میں نہیں بتاتا، آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ حدیث ثقلین کی اسناد کے متعلق آپ نے ذکر کیا تو میں یہ عرض کر دوں کہ نہ صرف ہماری کتابیں بلکہ آپ کی تقریباً ہر معتبر کتاب میں حدیث ثقلین کو اکابر مؤلفین محدثین نے اسناد صحیح کے ساتھ لکھا، جو بخاری کے ہم پلہ ہے، بلکہ کچھ محدثین بخاری کے شیوخ میں بھی شامل ہے۔
جی،
مسلم ابن حجاج نے صحیح مسلم جلد ہفتم، ترمذی نے اپنی صحیح میں، ابو داؤد سنون میں، نسائی نے خصائص صفحہ 30 پر، ابو داؤد نے صفحہ 307 پر، اور صحیح ترمذی کے 122 صفحہ 122 پر، اور امام حاکم نے مستدرک کے جلد سوم صفحہ 109 پر، اور حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں جلد اول 355 پر، سبط ابن جوزی نے تذکرہ خاص الائمہ خاص الامہ میں 182 صفحے پر، اور ابن اثیر جذری نے عزد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے جلد دوم صفحہ 12 پر، اور جلد سوم صفحہ 147 پر، اور حمیدی نے صحیحین میں اور جمع بین الصحیح سیاہ ستہ میں، طبرانی نے کبیر میں، ذہبی نے تلخیص مستدرک میں، اور عقد الفرید میں، اور مطالب السیول میں محمد ابن طالح نے، اور خطیب خوارزمی نے مناخب میں، اور سلیمان خندوزی نے ینابی المودتہ میں۔ اس طرح کے آپ کے ہر عالم دین نے، ہر محدث نے، ہر مؤلف نے اس کتاب کو اسناد صحیح کے ساتھ حدیث ثقلین کو لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، میری عترت۔ اس کو تقریباً ہر عالم دین نے نخر کیا۔
اس حدیث کو قبلہ صالح بن موسیٰ بن عبداللہ ابن اسحاق ابن طلحہ ابن عبداللہ الخرشی الیتیمی الطلحی نے اپنی مسند کے ساتھ ابو ہریرہ سے اس طرح سے نقل کیا کہ انی قد خلقت فیکم اسنتین کتاب اللہ و سنتی
سنتی
جی
شیخ صاحب، آپ نے پھر ایک طرفہ ایک متروک اور ضعیف ارباب رجرا تعلیل تعدیل جیسے زہبی، یحییٰ، امام نسائی، بخاری وغیرہ کو چھوڑ کے پھر اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ جناب من، کیا آپ ہی کیا کابر علماء سے اس قدر معتبر روایتوں کا نقل کرنا آپ کے لیے کافی نہیں ہوا، جو اپنے نقاد علماء کے نزدیک ایسی ناقابل قبول حدیث کا سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں؟ حالانکہ فریقین سنی شیعہ اس پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کتاب اللہ ہے، وہ اطرتی نہ کہ سنتی، کیونکہ کتاب و سنت دونوں اپنے لیے شارے جاتی چاہتی ہے، اور جب سنت خود شارے کی محتاج ہے تو قرآن کی پوری شارے نہیں بن سکتی، لہذا عدیل قرآن کے لیے اطرت اور اہل بیت ہے، جو قرآن کی تفسیر کرنے والے بھی ہیں اور سنت رسول کے ظاہر کرنے والے بھی ہیں۔ وسیلے سے مطابق جو سب سے اہم ہے وہ حدیث سفینہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور اس حدیث مبارکہ کو حدیث سفینہ جسے کہا جاتا ہے، تقریباً 100 علماء اکابرین آپ کے، جن کے وسوخ پر کسی کو شک نہیں ہے، سب نے نقل کیا ہے۔ مثلاً حدیث سفینہ کے ناقلین میں مسلم ابن حجاج نے اپنی صحیح میں، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں، حافظ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، علامہ ابن عبد البر نے الاستعاب میں، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، سبط ابن جوزی نے، علامہ ابن اسیر نے نہائیہ میں، اور تاریخ مدینہ میں نور الدین سمہودی نے، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، مفاتیح الغیب میں جلال الدین سیوطی نے تفسیر درر منصور میں، امام سالمی نے تفسیر کشف البیان میں، اور طبرانی نے اوسط میں، حاکم نے اپنی مستدرک میں، ان سارے علماء نے اس حدیث کو نقل کیا، جس کی ایک طویل فہرست ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال، کشتی نوح کے مثل ہے، جو شخص اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس شخص نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ امام محمد ابن ادریس شافعی نے اپنے اشعار میں اس حدیث کی صحت کی طرف اشارہ کیا، جو کہ ایک تفصیل ہے، اور اگر آپ ان کھلے ہوئے اور بھی اہل سنت جماعت کے پیشوا بزرگ امام شافعی کے اشعار پر پوری توجہ فرمائیں گے تو آپ کو ظاہر ہوگا کہ اس کی اسناد اور انفرادی حیثیت کیا ہے۔ سفینے کی سواری اس پاک خاندان سے تمسک اور توسل کا ذریعہ ہے۔
کیا کہہ رہے ہیں قبلہ آپ؟ ہرگز خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے واسطے کے ساتھ کوئی عمل انجام نہیں دیا، اور یہ پہلا موقع ہے جب میں ایسے الفاظ سن رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس کا محل بھی بیان فرما دیجیے قبلہ۔
حافظ صاحب، خلیفہ احتجاج کے مواقع پہ بار بار اہل بیت رسالت حضرت کی اطرت و طاہرہ کا وسیلہ ڈھونڈتے رہے خلیفہ ثلاثہ،
جی
تاریخ میں موجود ہے
جی،
کہ خود خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کو وسیلے کی ضرورت تھی، اور وہ حضرت علی کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے۔
اچھا،
یہ آپ کی روایتوں میں موجود ہے۔ ابن حجر مکی نے سوائق مورخہ میں 14 کے بعد تاریخ دمشق نقل کرتے ہیں، اور 17 ہجری میں دعائے بارش کے لیے لوگ کئی مرتبہ نکلے لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوا، بہت متاثر ہوئے لوگ، پریشان ہوئے۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ اب میں کل ضرور بالضرور اس شخص سے وسیلے سے طلب کروں گا
جی،
جس کے سبب سے ضرور باران رحمت نازل ہوگی،
اچھا اچھا
خدا ہم کو پانی دے گا
جی۔
دوسرے دن صبح کو خلیفہ عمران حضرت سلم کے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور کہا اخرج بنا حتی نستقی اللہ بکا، ہمارے باہر ساتھ باہر چلو تاکہ ہم بارگاہ الہی میں تمہارے وسیلے سے پانی طلب کریں
جی۔
جناب عباس نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ میں وسیلہ مہیا کر لوں۔ غور کریں آپ ایک ایک لفظ پر
جی 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 بالکل۔
ابن عباس ابن عبد المطلب کے پاس خلیفہ دوم آئے اور کہا کہ آپ وسیلہ بنے ہمارے لیے بارش کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ میں وسیلہ مہیا کر لوں۔ پھر کسی کو بھیج کر بنی ہاشم کو اطلاع کی، پاک لباس پہن کے خوشبو لگا کے اس صورت سے باہر آئے، علی علیہ السلام حضرت عباس کے آگے اور امام حسن داہنی طرف اور امام حسین بائیں طرف تھے اور دوسرے بنی ہاشم بھی پیچھے پیچھے تھے. اس وقت فرمایا کہ عمر کسی اور شخص کو ہمارے ساتھ شامل نہ کر. چنانچہ اسی حالت سے مصلی تک پہنچے اور جناب عباس نے مناجات کے لیے ہاتھ بلند کر کے عرض کیا کہ پروردگار تو نے ہم کو خلق فرمایا اور جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اس سے واقف ہے. پھر عرض کیا کہ خداوندہ جس طرح تو نے ابتدا میں ہم پر فضل کیا اسی طرح آخر میں ہمارے اوپر فضل فرما. جابر کہتے ہیں کہ ابھی ان کی دعا تمام نہ ہوئی کہ بادل آنا شروع ہوئے اور بارش ہونے لگی، سب بارش میں بھیگ گئے. نیز بخاری سے نقل ہے کہ ایک مرتبہ خاد کے زمانے میں عمر ابن خطاب نے عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں پانی کے لیے دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا ہم تیری طرف ام رسول کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، ہم کو سیراب کر دے. چنانچہ ان لوگوں پر نزول بارہ ہوا.
جی جی.